پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، صلوات من محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، آپ سے گزارش ہے، دربار کے درخواست کروں گا کہ تمام شہداء ملت کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دو، ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد رسول اللہ۔ اس سے بہتر انداز رب النواز سے ایک صلوات دے دیجیے، ایدان محترم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب اچھی عادت سمجھیں یا بری عادت، عادت تو ہے بہرحال۔ اب شروع میں جو ہے مجھے کچھ وقت دینا ہے، جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بغیر گاڑی آگے میری گاڑی چلنا مشکل ہے، اس میں مجھے گفتگو ضرور کرنا ہے۔ اگرچہ یہ عنوان جو میں قرار دیتا ہوں خاص طور پہ یہاں کے لیے بہت میٹرس کے لیے ہوتا ہے اور بہت کچھ دینا چاہتا ہوں، لیکن حالات کچھ اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا رہا ہوں پہلی محرم سے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ حوصلوں کی ہے، یہ ہمتوں کی ہے۔ جس کے حوصلے زیادہ ہوتے ہیں، جو ثابت قدم رہتا ہے میدان میں، اللہ اس کو سرخرو کرتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ اللہ نے آپ کو سرخرو کیا۔ جو آپ کو تنہا کرنا چاہ رہا تھا وہ آج بالکل اکیلا نظر آیا، تنہا نظر آیا۔ اور میں خراج تحسین اگر پیش نہ کروں گا تو ناانصافی ہوگی اپنے اہل سنت کے علماء اور اہل سنت کی عوام کو کہ جنہوں نے اتنی جرت کے ساتھ، اتنی بہادری کے ساتھ، اتنا بڑا اسٹینڈ لیا جو میں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ یقین جانے آپ، یہ میرے دل کی بات ہے کہ جس طرح کھل کے وہ میدان میں آئے ہیں اور جس طرح کھل کے انہوں نے حمایت کی ہے، آج آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، انہوں نے اخبارات میں اشتہارات دیے اور یہ کہہ کر دیے کہ ہم اپنے شیعہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں نے خود اخبارات میں دیکھے، آپ بھی دیکھ لیجیے گا، تمام اخبارات میں چھپے ان کی طرف سے اشتہارات، تو پھر ان کا چینلز پہ آ کے جس طرح سے گفتگو کی، دیکھیے ایک بار ہوتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا، آپ کی محفل میں بات کرنا، آپ کی مجلس میں بات کرنا، لیکن آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں کتنا اسٹرانگ موقف انہیں نے لیا۔ تو اگر خراج تحسین نہ پیش کریں تو پھر یہ کتنی زیادتی والی بات ہے کہ اتنے مشکل اور کڑے وقت میں، ٹھیک ہے ہم اکیلے بھی گزار سکتے تھے، لیکن جو انہوں نے احساس ذمہ داری اس وقت دکھایا اور دہشت گرد گروہوں کو بالکل تنہا کر کے اکیلا کر دیا، آج اسی لیے کچھ نہیں ہو سکا کہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایکسپوز ہو گئے، پتہ چل گیا ہے کہ سنی الگ ہے اور دہشت گرد الگ ہے، اہل سنت الگ ہے، اتنی شدت کے ساتھ۔ اور آج بھی چینلس میں جو مسلسل ہمارے اہل سنت علماء بھائی ہمارے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جس طرح اہل سنت بھائیوں نے، اسی لیے پاکستان بنا تھا، کیونکہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی ہم دونوں نے مل کر بنایا تھا اور آج بھی ہم دونوں مل گئے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، مل کر بنایا تھا، مل کر بچائیں گے۔ اور سب کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے، وہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، جو دشمن ہیں وہ بالکل ایک طرف ہوتے جا رہے ہیں، سین شین کو ہمیشہ ساتھ رہنا ہے بھائی، ہماری گھر کی لڑائی ہے جو بھی ہے، ہم لڑتے بھڑتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، جب مشترکہ ہندوستان تھا جب بھی ساتھ رہتے تھے، اور میرے بزرگ گواہ ہیں کہ پہلے تو رشتے بھی ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی۔ یہ تو یہ ایک ٹولے نے، ایک ناصیبی ٹولے نے یہ کیا کہ نفرتوں کی دیواریں کھڑی کی، مگر آج الحمدللہ چینلز بھی، میڈیا بھی مجبور ہو گیا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ اہل سنت کا جو لبادہ اوڑھ کے جو لوگ آتے تھے وہ الگ ہیں، اہل سنت الگ ہیں، اور علل اعلان یہ بات کی، ایک نے نہیں ہر ایک ان کے عالم نے، ہر جماعت نے کھل کر یہ، خاص طور پہ سنی اتحاد کونسل اور سنی تحریک نے جس طرح سے قدم اٹھایا، اور وہ 27 نومبر کو جو انہوں نے اعلان کیا وائٹ پیپر، وہ شائع کر رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے سانحہ راولپنڈی کی، آپ کو ضرورت نہیں، وہ نکال رہے ہیں کہ انہیں کیا سازش کی تھی اور کیا کیا تھا اور یہ سب کیوں ہوا. بہرحال میں ان کی سلامتی کے لیے، ان کے تعاون کے لیے جو در حقیقت اسلام اور پاکستان کی مدد ہے، یہ ہمارا جو ایک دوسرے سے تعاون ہے نا، یہ اسلام کے لیے ہے اور اپنے ملک کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے، اپنے وطن کے لیے ہے. کیونکہ ہم نے بنایا تھا، ہم سے زیادہ درد کسے محسوس ہو سکتا ہے؟ کسی کو بھی محسوس نہیں ہو سکتا. لہذا ہم انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ کے ساتھ رہیں گے. بس آپ سے میری یہ گزارش ہے، آپ نے خود دیکھا کہ انہوں نے کس طرح کھل کر آپ کا ساتھ دیا دیا ہے نا، کھل کر، اس میں کوئی لگی لپٹی تو نہیں رکھی، بالکل علل اعلان آپ کا ساتھ دیا. بس ہمارا کیا فرض بنتا ہے میرے بھائیوں؟ خدا کے لیے. بس اشاروں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر، خاص طور پہ سندھ میں اور پھر پورے ہندوستان میں، میں یہی تو پڑھ رہا ہوں نا کہ سندھ سے آگے چلا ہے نا قافلہ، پورے ہندوستان تک پہنچا ہے، سب اہل بیت کے چاہنے والے تھے. محبت سے پھیلا تلوار والا دین کوئی اور ہے، تشدد والا دین کوئی اور ہے، یہ گالم گلوچ والا دین کوئی اور ہے، تشیع نہیں ہے. تشیع جب بھی آگے بڑھا ہے محبت کے پیغام سے آگے بڑھا، تشیع جب بھی آگے بڑھا، مذہب اہل بیت جب بھی آگے بڑھا، لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرتا ہوا گیا، لوگوں کی گردنوں پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے نا. تو بھائی اب ہمیں بھی خیال کیجیے، بہت وقت ہو گیا، تقاضے بدل گئے، بہت کچھ ہو گیا، اسی میں مزہ آتا ہے جس میں دو چار جب تک سنائی نہ جائے. یہ کیا طریقہ ہے کہ مجلس ہے تو مشکل، کسی کو نہیں لا سکتے، محفل ہے تو مشکل، کسی کو نہیں لا سکتے، کیا ہو رہا ہے؟ منقبت سننے کو ہی نہیں مل رہی، ساری رات گزر گئی، منقبت کوئی ہو ہی نہیں رہی، منقصد ہی منقصد ہوئے جا رہے. منقبت ہی کو مولا کے فضائل بھی پڑھ دو کچھ، مولا کے فضائل سے لوگ قریب آتے ہیں، بس اتنا اشارہ کافی ہے نا، چاہے اس میں میں شامل ہوں، علماء ہو، ذاکرین ہو، جو بھی ہو، اصول یاد رکھو کہ جب علی اور اولاد علی کے فضائل بیان کرو گے دنیا قریب آتی چلی جائے گی، کوئی جھگڑا نہیں ہو. اور یہی بات کل صاحبزادہ حامد رضا نے چینلز پہ کہی، فضل کریم کے صاحبزادے نے جتنی بڑی بات کی، ہمیں اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے، کہتے ہم میں اور ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کہتے ہم میں دو چیزیں مشترک ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں، یہ بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی نواس رسول کے عاشق ہیں، یہ بھی نواس رسول کے عاشق ہیں، اور ہمیں کچھ نہیں پتا. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، انسان جس معاشرے میں رہتا ہے خیال کرتا ہے نا اس معاشرے میں، کہ میں کہاں رہ رہا ہوں، کس کے ساتھ رہ رہا ہوں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بچے اسکول میں ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے دفتروں میں، باغوں میں، پارکوں میں ساتھ کھیلتے ہیں، ہر چیز سوچنے کی ہے کہ نہیں؟ ہر معاشرے میں رہنے کے تقاضے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی دلازاری کر کے نہیں جیا جاتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کر کے دیا جاتا ہے، احترام کر کے دیا جاتا ہے. یاد رکھے، اور اب تو ہمارے مراجع فتویٰ بھی دے چکے کہ دوسروں کے مقدسات کی توہین کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ فساد پیدا ہونے کا ڈر ہے نا معاشرے میں. یہ پیغام ہے آپ کے لیے، وہ بانیان مجلس ہوں، وہ بانیان محفل ہوں، جو بھی ہوں، تو بھائی پڑھنے والے کو پہلے سے بتا دو کہ یہاں میرے بھائی بھی آئیں گے. بھائی میری مجلس میں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، آپ کو میں پرچے بھی پڑھ چکا ہوں، جو ہمارے اہل سنت بھائی آ کے بیٹھتے ہوں اور ابھی بھی بیٹھے ہوں گے نا معلوم کتنے، انہوں نے مجھے پرچے بھی دی کہ ہم آپ کے میں، یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے مجھے بتائیے، تو میں کیا پیغام دوں، ان کو بھگا دوں یہاں سے ایسی پڑھوں، یا ان کو بتاؤں کہ اہل بیت کا پیغام کیا ہے؟ بھائی یہاں محبت ہی محبت ہے، یہاں نفرت کا گزر ہی نہیں ہے. جنہوں نے اپنے قاتلوں کو سیراب کیا ہے بھائی، علی اکبر کے قاتل کو سید سجاد سیراب کر رہا ہے پہچاننے کے باوجود، بھائی وہ تمہارا کردار تھا یا ہمارا کردار ہے؟ ہمارے معصومین نے محبت سے، اور اس دھرتی پر محبت کا سبب ہے کہ آج تک یہ سندھ پہ جو مولائیت کا جھنڈا اور پرچم، یہ غازی کا علم جو لہرا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اہل بیت نے یہاں پر، اہل بیت کے خاندانوں نے، سادات نے آ کے یہاں پہ دلوں کو فتح کیا تھا. وہ ان فاتحین کی طرح تھوڑی آئے تھے جنہوں نے ہزاروں کا قتل عام کیا، لوٹا مارا، سونا چاندی لوٹا، اور بت شکن بن کے چلے گئے. بت شکن کا ہے کہا تھا مال لوٹنے آیا تھا بھائی، وہ سیدھا سیدھا ہمیں بتایا، تاریخ کے طالب علم ہیں کوئی آگے بات کر لو ہم سے. 17 بار حملہ ہر بار آتا تھا لوٹ مار کر کے لے جاتا تھا, آخر میں آ کے بیٹھ گیا. اگر لوٹ مار نہیں تھی تو بعد میں آپس میں کیوں لڑائیاں ہوئی تغلقوں کی, سلجوقیوں کی, سوریوں کی, وہ تو سب مسلمان ہی لڑتے رہے, کیونکہ لوٹ کے مال پہ جھگڑا ہوتا تھا سارا کا سارا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. لوٹ کا مال. اب دیکھیے آج جو آپ کو بتائیں گے, بار بار جو اولیاء اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں اولیاء اللہ کا ذکر, اولیاء اللہ کی کرامات ہیں اگر یہاں پر محبتیں اور اسلام پھیلا ہے. دوسرے مذہب کے لوگ اگر مسلمان ہوئے اور اہل بیت کے عاشق ہوئے تو یہ اولیاء اللہ کی کرامات ہیں. بہت کم, ظاہر ہے کہ اتنی صرف سندھ کا پڑھنا شروع کروں تو مجھے چاہیے 2-3 مہینے یقین جانے, اتنا میٹر ہے. مگر میں دو, حیدرآباد دگن اور سندھ کا ذرا ذرا سا ذکر کروں گا آج. میں آتش شوق کو بھڑکانا چاہ رہا ہوں آپ کی, بس اور کچھ نہیں, تاکہ آپ کو تاریخ کا شوق پیدا ہو, آپ کو پتا چلے کہ ہم کون ہیں, ہماری زمین کیا ہے. یقین جانے, یقین جانے, میں اس لیے اس زمین سے محبت کرتا ہوں کہ میں تاریخ جانتا ہوں کہ اس سندھ کی سرزمین کو اہل بیت نے اپنا دوسرا گھر قرار دیا تھا, آل رسول نے اپنا دوسرا گھر قرار دیا تھا, کیونکہ یہاں کے لوگوں نے اتنی محبت کی ہے اہل بیت. تو میرے بھائی, میں کس طرح سے ان لوگوں کا ذکر نہ کروں کہ جن لوگوں نے اہل بیت کے نام پر اپنی جانیں, اپنے خاندان, اپنی حکومتیں قربان کی. اہل بیت کی محبت میں یہاں کے لوگوں نے اپنی حکومتیں قربان کر دی. ہمیں پڑھایا نہیں جاتا, ہمیں بتایا نہیں جاتا, ہم نفرتیں ایک دوسرے سے کرتے ہیں. خدا کے بندو, تمہیں کیا معلوم کہ یہاں کس طرح سے. اب میں جو اگر خاندانوں کا ذکر کروں تو بڑی لمبی فہرست چلی جائے گی, لیکن پہلا جو سب سے بڑا خاندان جس نے تشیع کی حکومت یہاں پہ قائم کی, اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, اور بڑی احتیاط سے ان کا ذکر کروں گا, کیونکہ اب وہ اتنا بڑھ چکے ہیں خاندان کہ ان میں آپس میں بھی ٹکراؤ ہے. وہ کہتا ہے یہ تاریخ ہے ہماری, وہ کہتا ہے یہ تاریخ ہے ہماری. اب جانتے ہیں نا آپ, جب آگے بڑھتی ہیں باتیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس میں بہت سارے ان کے گروپ بن چکے ہیں, تو اس میں بہت ساری ان کی اپنی اپنی سب تاریخ بتاتے ہیں, مگر میں وہ بتاؤں گا جو مشترکات ہیں. درست ہے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد کا. اور جو بات بتانے جا رہا ہوں اس کا مشاہدہ بھی ہے, مطالعہ بھی ہے, یعنی جو پڑھا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی آیا ہوں, ان جگہوں پر بھی گیا ہوں, ان لوگوں سے بھی ملا ہوں, ان خاندانوں سے بھی ملا ہوں, اور اب تک میرے ان سے تعلقات بھی, ان سے دوستیاں بھی, وہاں جاتا ہوں. یہ اس بنا پر میں یہ اتنے اعتماد سے آپ کے سامنے باتیں کروں گا. سومرا خاندان, سما خاندان, ایک ایک خاندان کا ذکر کروں تو بات پتہ نہیں کہاں تک چلی جائے گی. جو سب سے مشہور خاندان ہے سندھ کا, جس نے علل اعلان تشیع پھیلایا, جس نے اپنے شیعت کو چھپایا نہیں, کیونکہ جب میں دکنی حکمرانوں کا ذکر کروں گا تو اس میں پتہ چلے گا کہ کچھ نے چھپایا تھا, مگر اس میں بھی مصلحت تھی. جس نے نہیں چھپایا اس خاندان کا نام ہے تالپر, جن کو آپ تالپور کہتے ہیں, تالپور یا تالپر دونوں صحیح ہے. کہاں سے آئی, کیا تھی ان کی اصل, اب کیا ہے, مجھے اسے بحث نہیں, میں تاریخ پڑھ رہا ہوں پرانی. سمجھ گیا؟ اب جیسے ہمارے یہاں گروپ ہے سادات آ گئے نا, سادات میں بھی آپس میں جھگڑا ہوا تھا, زیدی اور رضوی کا جھگڑا ہوتا تھا کہ میں افضل کہ تو افضل, یہ بھی جھگڑا ہوتا تھا. وہ تو جب بات آگے بڑھتی ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک, جب بستیوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ اس بستی کا افضل کہ اس بستی کا افضل ہے کہ نہیں ہے. اشارہ کافی ہے آپ لوگ, آپ اسے بہتر سمجھتے ہیں, بستیوں میں رہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. آئیے, یہ تال پر کون ہے, یہ تال پر کہاں سے آئے, تاریخ میں ان کی جڑیں ملتی ہیں کہ ایران سے آئے تھے. ایک بڑی غلط روایت ہے جس کو پہلے تصحیح کر دوں, کیونکہ اکثر مورخین نے لکھا کہ جناب حمزہ کی اولاد میں تھے. یہ یاد رکھیے کہ جناب حمزہ کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی, جناب حمزہ کی کوئی اولاد نہیں تھی. جب ہی تو پیغمبر خطیب مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حمزہ کی شہادت پہ یہی کہا تھا نا کہ ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے, میرے چچا کے گھر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی, کوئی رونے والا نہیں تھا. یقیناً یہ حمزہ یا تو کوئی صحابی رہے یا کوئی بعد میں ایسے, جیسے میں نے مزار شریف کا بتایا کہ علی ابن ابی طالب روضہ ہے تو وہاں لوگوں میں مشہور ہے حضرت علی کا, حالانکہ وہ حضرت علی کا نہیں ہے, وہ ہے امام زادے مگر نام علی ابن ابی طالب, پھر امام سجاد کی اولاد میں یا امام حسن کی اولاد میں, تو ایسے ہی حمزہ. ہاں, ان کے جد حمزہ ہیں. ان میں جو ایک فرد گزرا مشہور, جس نے بلوچستان میں ایک اچھا خاصا اپنا اثر قائم کیا, اس کا نام تھا طلحہ. طلحہ ان کی نسل کہلائی. وہ زبانوں کا جو آپ تلفظ جانتے ہیں نا کہ جب مقامی اثرات ہوتے ہیں تو وہ بدلتا ہے تلفظ. طلحہ سے وہ تالا ہوا, تلا یعنی ہے جو تھی وہ غائب ہو گئی. فارسی میں پور کا معنی ہے نسل, نسل جیسے نجات, ہاشمی نجات یعنی ہاشمی نسل. نجات کی جگہ کہہ دیں ہاشمی پور تو وہی معنی ہے. جیسے قریش پور بیچارے کا لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے, نام اس کا صحیح تھا قریش پور یعنی قریش نسل. پور فارسی میں نسل کو کہتے ہیں. جہاں بھی پور کا لفظ لگا یہ اس نسل کا ہے, یہ فلاں پور فلاں پور فلاں, یہ پور جو نام ہے نا یہ فارسی کے خیر پور میر پور فلاں پور فلاں پور یہ سب یعنی وہ نسل کے نام ہیں. تو ان کی اولاد کہہ رہی تلا پور یعنی طلحہ کی نسل. اب یہ امتداد زمانہ کے ساتھ زبانوں کا اثر ظاہر ہے کہ آگے مقامی زبانیں, مقامی زبانوں کی آمیزش. جیسے ہماری اردو کا ماشاءاللہ رئیس امروی نے تو اس وقت لکھا تھا جنازہ اٹھا, اب میں کہتا ہوں کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, کیونکہ اب جو قاف قاف جو سوزوں کی صحیح کرائے کرتے تھے آپ کے اپنے بچوں کی تو سنبھال لو بھائی, دوسروں کو تو بعد میں ٹھیک کرنا. اب تو جو اردو کا حال ہے اس کو نوحے کا معنی نہیں پتا ہوتا کیا پڑھ رہا ہے. اگر مشکل لفظ آ جائے کہتا ہے کہ بھائی اس کو بدلو, آسان سا لفظ لکھ کے نہیں, کیا لکھ دیا آپ نے اس کا معنی کیا ہے, کچھ نہیں پتا اس کو. ایک مصرع پڑھ دیا کسی کے سامنے, ہزبر دشتے نئے نوا امیر لشکر حسین, اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کس زبان کا ہے یہ. اور اس زمانے میں بچے بچے سمجھتے تھے اردو اتنی اچھی تھی, خیر کیونکہ بظاہر کہ انگلش کا زمانہ ہے, مگر انگلش کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنی زبان سے ہاتھ دھو بیٹھو. اپنی زبان کو کھونے کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ اپنی زبان کو کھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ورثہ گیا, تاریخ گئی. کتنی ہی قومیں اپنے ورثہ کھو بیٹھی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی. کیونکہ آپ کا جتنا بھی تاریخی میٹر ہے کس زبان میں ہے؟ اردو میں ہے نا بھائی. تو جب بچوں سے اردو ہی چھین لی جائے گی پھر انہیں کیا پتا کیا ہوا تھا, وہ انگلش میں ہی پڑھیں گے. انگلش میں جو تحریف کر کے پڑھا دیا جائے گا وہی پڑھیں گے. میں زبان کا مخالف کبھی نہیں رہا, بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے, لیکن دنیا کی ہر ترقی یافتہ قوم کو دیکھ لیجیے آپ, ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم غلام ہیں نا, انگلش پڑھانی ہے بچوں کو. مجھے بھی اپنے بچوں کو پڑھانی پڑی بھائی, کیوں؟ مجھے معلوم ہے نہ نوکری ملے گی, نہ داخلہ ملے گا, نہ انجینئر بنے گا, نہ ڈاکٹر بنے, کچھ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ سب انگلش میں ہے, کیونکہ غلام ہے نا ہم, لہذا مجبوری ہے بھائی پڑھنا ہے. آپ کو بھی پڑھانی ہے, مجھے بھی اپنے بچوں کو پڑھانا ہے انگلش. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ایرانیوں نے جو ڈرون اتارا انگریزی میں اتارا, ماں تو انگریزی آپ سے بھی کم ہے, پاکستان میں زیادہ ہے نا, آپ گواہ ہیں, آپ پہ سینکڑوں لوگ جاتے ہیں زیارت پہ آتے ہیں, وہاں کون جانتا ہے انگلش. تو انہوں نے گرایا نہیں ہے, اتارا ہے یعنی کنٹرول کیا ہے. تو کس زبان میں انہوں نے علم حاصل کیا ہے؟ انہیں تو انگلش نہیں آتی, ماں تو انگلش نہیں ہے. ہاں سیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, وظیفہ دیا جاتا ہے زبان سیکھنے والے کو, وہاں کوئی ایک زبان اضافی سیکھے اسکالرشپ دیتے, انگلش سیکھے اسپینش سیکھے پابندی نہیں ہے. مگر اپنے بچوں کو کیونکہ وہ کہتے ہیں پہلے انگلش سکھاؤ پھر پڑھاؤ, ہمارے یہاں 90% تو ویسے ہی گئے نا میٹرک کے بعد اردو میڈیم, کیونکہ چاہیے نہیں. غلام حکومتوں میں انہیں اتنا اسٹاف چاہیے جو ان کے لیے سروسز انجام دے سکے ہمارے حکمرانوں کی طرح, انہیں سروس مین چاہیے نا بھائی. اگر پوری قوم قابل ہو جائے گی تو وہ تو آزاد ہو جائے گی. لہذا اپنی زبان میں نہ پڑھنے کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑتا ہے کہ اردو میڈیم والا ویسے 90% آبادی کے بچے تو ویسے ہی گئے, نہ پیسے ہیں نہ کتابیں, ذہین ترین ہے مگر کیا کرے غریب کا بچہ, اردو میں پڑھ رہا ہے اور اردو بھی جو اب کیا حال ہے اللہ بہتر جانتا ہے, اسکولوں کو آپ سے بہتر جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. کیوں؟ انہیں سروس مین چاہیے چند فیصد, اتنے فیصد بس نکالو جو ہمارے لیے خدمات انجام دیتے رہے. لیکن دنیا کی جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں, ایک کا نام لیجئے میرے سامنے, جاپانی, فرانسیسی, جرمن, چائنا, اٹلی, اسپین, بلکہ بعض لوگ تو نفرت کرتے ہیں انگلش میں آپ بات کریں وہ جواب ہی نہیں دیں گے آپ انگلش کیوں بول رہا ہے ہمارے ساتھ, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اپنے ورثے کو سنبھالنے کے لیے اپنی زبان کی حفاظت ضروری ہے. اگر سمجھ میں آ جائے تو صلوات دے دیجئے محمد علی محمد. یہ صرف ماشاء اللہ صرف اردو کے لیے نہیں کہہ رہا میں, کیا آپ سمجھے کہ میری زبان اردو ہے تو میں اردو کی بات کر رہا ہوں, میں ہر زبان کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ سنسکرت ہو, چاہے وہ دیامر میں بولی جانے والی شنا زبان ہو. اپنی زبان کو کھو دیا, اپنی تاریخ سے بے خبر ہو گئے, بس جو دوسروں نے لکھ دیا وہ معلوم ہے. وہ سندھ کی زبان, سندھ کی زبان تو پھر محفوظ رہی ہے الحمدللہ, بہت محفوظ رہی, اس لیے سندھی زبان میں ورثہ بھی بہت ہے. ہر زبان کی بات کرو کہ اپنی اپنی زبان، دوسری زبانیں سیکھنا اعزاز ہے، منع نہیں ہے، قابل تعریف ہے، مگر غلاموں کی طرح نہ سیکھو۔ کہتے نا فخر کرو اپنے ورثے پر کہ ہم مالا مال ہیں، دنیا کا خزانہ ہے ہماری زبان میں۔ اردو زبان کا اعزاز جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ سندھی کا بھی اعزاز بتاؤں گا آپ کو، لیکن اردو کا بتا دوں پہلے آپ کو۔ اردو زبان کا اعزاز یہ ہے کہ عربی فارسی کسی زبان میں مرثیے کی صنف موجود نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے مرثیہ۔ نوحہ ہے، سلام ہے، رسا اور کسی چیز کو مراسی کہتے ہیں مرثیہ، لیکن مرثیے کی یہ شکل کہیں بھی نہیں، دنیا ایجاد ہی نہیں کر سکا کوئی۔ یہ صرف اور صرف کس کا اعزاز ہے؟ ہماری زبان کا۔ اسی طرح شاہ عبداللطیف بھٹائی کی، وہ جو سرکی ڈارو کہلاتا ہے، وہ سندھ کا، جس پہ فخر کرنا چاہیے سندھ کے لوگوں کو ہم سمے، کہ وہ جس میں انہیں کلام لکھے، جس میں انہیں مصائب لکھے، جس میں انہوں نے واقعہ کربلا کو نظم کیا ہے، ہر جگہ پنجاب میں وارث شاہ، گلے شاہ، کون سی زبان ہے؟ حکمت ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں دیہاتی شاعر ہے؟ وہ دیہاتی شاعر نہیں ہے، انہیں پوری پوری حکمتیں، فلسفہ، منطق آسان زبان میں لوگوں کو دیا تاکہ یہ دیہاتوں میں بیٹھ کے پڑھتے رہیں اور ان کے دل میں اللہ رسول اور آل رسول کی محبت کے چراغ جلتے رہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ یعنی اگر میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو اس لیے نہیں ہے، میں اردو کی، میں ہر زبان کی بات کروں گا۔ ہر زبان، جتنی بھی مسلمانوں کی زبانیں، ہر ایک میں ورثہ موجود ہے۔ اپنے ورثے کو سنبھالنے کے لیے اپنی زبان کی حفاظت ضروری ہوتی ہے میرے دوستوں۔ صلوات بھیجیے ایک بار اور محمد آل محمد۔ آئیے آگے بڑھائیں بات۔ تو بس وہ تلا پور ہوا، پھر وہ ہوتے ہوتے زبانوں کی آمد سے بن گیا تال پور۔ اب تال پر بھی کہتے ہیں اور تال پور بھی کہتے ہیں، اصل وہ ہے طلحہ پور، یعنی طلحہ نسل۔ ان میں دو شخصیتوں کا بس ذکر کروں گا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ میں، کیونکہ ان کا آپس میں بھی بڑا تال پور کا مسئلہ چل رہا ہے، 200 سال سے ان کا آپس میں بھی جھگڑا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اصلی بادشاہ تھا، وہ کہتا ہے میرا باپ اصلی بادشاہ تھا، وہ کہتا ہے میرا اصلی بادشاہ، اصلی باپ میرا۔ لہٰذا میں ان تنازعات میں نہیں پڑھوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اب تال پوروں کے مختلف طبقے ہیں، مگر اصل ان کی میں نے بتا دیا آپ کو کہ اصل کیا تھی یہ، کیونکہ پور کا لفظ ہی فارسی کا ہے، یہ وہاں سے آئے تھے، فارس سے آئے تھے تال پور۔ ان میں سب سے بڑا جس کا لقب ہی فاتح سندھ ہے، اس کو کہا جاتا ہے فاتح سندھ، فتح علی خان تال پر، فتح علی خان تال پور، جس نے پورے سندھ کو فتح کیا۔ اور کیسا فتح کیا تھا؟ کہ پھر اس کے بیٹے اسماعیل خان نے واپس چھینا، یہ کراچی خان آف قلات کے پاس تھا، یہ واپس لیا، شکارپور مہاجنوں سے واپس لیا، بھاول نگر تک کا علاقہ، یہ سبزل کوٹ، اس وقت اس کا نام سبزل تھا، سبزل تک کا علاقہ، جو جو سندھ کے علاقے چھینے تھے دوسروں نے، وہ سب ان دونوں نے واپس لیے باپ بیٹوں۔ فاتح سندھ کہلایا میر فتح علی خان تال پر۔ اس فتح علی خان کی اولادوں میں بہرام خان تال پور، سہراب خان تال پور، اور انہی کی نسل ہیں یہ ہمارے میر صاحبان، جو خیرپور میں، خیرپور کے میر صاحبان براہ راست اسی شجرے سے تعلق رکھتے ہیں فاتح سندھ کے۔ اب ان میں دوسرا بڑا نام بتاؤں جن کی نسلیں آباد ہیں حیدرآباد اور ٹنڈو ماما خان اور ٹنڈو جام میں، اگرچہ کہ ان میں بھی آپس میں تھوڑا سا جیسے خاندانی اختلاف ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ، مگر کیونکہ میں آنکھوں سے وہ دیکھ کر آیا ہوں، نوادرات دیکھ کر آیا ہوں، اب وہ ورثہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ کہ اب میں سمجھتا تھا کہ مرثیہ صرف اردو میں لکھا جاتا ہے، میں حیران ہو گیا دو نام مجھے ملے۔ دوسرا نام میر فتح علی خان کے بعد ہے میر حسن علی خان تال پور، یہ آخری با اختیار حکمران تھا سندھ کا، جس کے زمانے میں انگریز آئے، اس کے لوگوں نے غداری کی، یہ بیچارہ قید کیا گیا، پھر قید میں مر گیا، مگر کربلا کی زیارات بھی کر کے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مرثیے میں دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے، اس محل میں بھی گیا ہوں جس محل کو وہاں کے لوگ بھی نہیں دیکھ پائے، جہاں وہ ہے برسوں سے، میں بھی رہتا تھا جب نہیں دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ یہاں ہے، حیدرآباد لطیف آباد نمبر 4 میں، جنگل کے درمیان، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں کبھی یہ کیا شان ہے۔ وہاں 300 سال پرانی زری رکھی ہے، اٹھتی ہے ابھی، ماتو نہیں، یعنی اس جگہ پہ، اس ساحل تھا ظاہر ہے، آگے دریا ہے سندھ، جنہوں نے لطیف آباد کے لوگ ہیں جاتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ بند ہے، اور ادھر 4 نمبر لطیف آباد ہے، وہ تو نمبر تو بنے، وہ گوٹ تھا، وہاں اس کا محل تھا، اور وہ محل اب تک ہے، میں محل اور وہ نوادرات اور نسخے دیکھ کر آیا ہوں۔ ان کی صالح اولاد نے اب اس کو چھپایا بھی ہے، بڑی بڑی کتابیں میر حسن تالپور کی، جو مرثیے کے کلام ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 100 سے زیادہ کلام ہیں صرف کربلا کے لیے. اسے تو وہ علن اعلان تشیع اس زمانے میں پھیلایا اس تالپور خاندان کا. لیکن جب وہ جیسے میں نے کہا کہ امتداد زمانے کے ساتھ جب اقتدار کی لڑائیاں شروع ہوئیں, خاندان بڑھنا شروع ہوا, آدم کی اولاد پھیلی, تو جھگڑا تو نہیں ہونا ہے, آبادی بڑھی تو جھگڑا ہوا نا, قتل و غارت گری شروع. تو وہ سب تھے ان پہ سب فخر کرتے, لیکن جب آبادی آگے بڑھی, اب ان میں اقتدار کی رسہ کشی, کوئی انگریزوں کے ساتھ ملا, کوئی اس کے ساتھ ملا, کوئی اس کے ساتھ ملا, خلاصہ یہ کہ ختم ہوا. مگر تالپور اپنے زمانے میں اتنا کام کر گئے تھے, اتنا کام کر گئے تھے کہ ان کے زمانے کا کیا ہوا کام قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ جتنی علم کی بنیاد ڈالی گئی ہے نا, جو پڑ آپ جس کو کہتے ہیں, ہم علم کہتے ہیں, وہاں پڑ کہتے ہیں, ظاہر ہے اپنی اپنی ایک لوکل زبان ہوتی ہے, اس میں لوگ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو. یہ بنیاد ڈالنے والے تالپور تھے. اور کبھی پڑھ دیں گے حیدرآباد قلعے کی بھی تاریخ, میر حیدر علی گڑھ, اگرچہ کہ اس نے نہیں بنوایا مگر اس کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے, یہ اس کا ایک سالار تھا, اس نے پھر حیدرآباد نام رکھا ہے اس شہر کا, لیکن یہ جس کے نام سے منسوب ہے اس نے نہیں بنوایا, نہ قلعہ بنوایا نہ اس کے زمانے میں آیا. تو تالپوروں نے جتنی خدمت کر سکتے تھے, مگر اس کے بعد اب آپ ان میں آپ دیکھ رہے ہیں, ان میں ہر مذہب کے لوگ ہیں تالپوروں میں, شیعہ بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, کچھ دیوبندی بھی ہیں, کچھ بریلوی میں, چار, کیونکہ آبادی بڑھتی گئی, تقسیم ہوتے گئے. مگر دو اصلی خاندانوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, ان کے شجرے کو بھی جانتا ہوں جو آباد ہیں سندھ میں. اب وہ ڈرتا یہ ہوں کہ کوئی متنازعہ نہ کھڑا ہو جائے, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ان کا آپس میں بھی بڑھا تنازعات چلتے ہیں زمینوں ویلوں کے, اس کے لیکن بہرحال میں وہ بات کر رہا ہوں جو دو محلوں کو میں خود دیکھ کر آیا ہوں, ان کی تصدیق کر. اور پاک کوٹ ڈی جی کے ذکر کا سوال یوں نہیں پیدا ہوتا کہ وہ آپ سبھی جانتے ہیں, مجھے بہتر جانتے ہیں, خیر پور کے آدھے سے زیادہ بیٹھے ہوں گے. اب میں ان کا کیا ذکر کروں, بس یہ بتا دیا کہ ان کی نسل سے تھے. تو انہوں لوگوں نے یہاں سے بھاول نگر تک تشیع, اسی لیے یہ دیول اور کوٹ ڈی جی کا قلعہ. اب دونوں جگہ آپ کو ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے نا, قلعے بھی نظر آ رہے ہیں, عزا خانے بھی نظر آ رہے ہیں, زرعی بھی نظر آ رہی ہے, پرانے تابوت بھی نظر آ رہے ہیں, سینکڑوں سال پرانے تابوت. یعنی عزاداری کی اتنی مضبوط بنیاد ڈالی انہیں نے کہ قیامت تک کوئی ہلا نہیں سکتا. اور یا علی مدد, مولا علی مدد, دیکھیے میں بھی کہتا ہوں مگر میں یہ حق بات کہتے ہوئے کبھی نہیں گھبرایا, معلوم ہے آپ کو, قولوا السلام علیکم, قرآن مجید میں کیا ذکر ہے, یا علی مدد کہو مگر سلام بھی ساتھ کرو, کیونکہ سلام سنت رسول ہے جس کا جواب دینا واجب. مجھے بھی کوئی مولا یا علی مدد کہتا ہے, میں بھی کہتا ہوں مولا علی مدد, لیکن سلام بھی کرتا ہوں. کیوں, زیارت میں کیا پڑھتے ہیں آپ, قبرستان کی زیارت میں کیا کہتے ہیں, السلام علیکم. بابا قرآن میں ہے نا, قرآن بھی ہے سنت بھی ہے, سلام کو نہیں چھوڑتے. لیکن میں یا علی مدد کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ کتنا ہی نفرت زدہ ہو لیکن ایک چیز میں مجبور ہو جاتا ہے, نہیں مانتا علی کو, لیکن اب بھی میں اس علاقوں میں کہ میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا, لیکن جیسے کسی نے اس کو کہا کوئی آئے مولا یا علی مدد, مجبوراً اس کو کہنا پڑتا ہے مولا علی مدد, حالانکہ دل میں کہتا ہے کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا, گھر جا کے دوبارہ پڑھوں گا صلوات بھیجیے محمد علی. میں نے عرض کیا کیونکہ مجھے باتیں بہت ساری پڑھنی ہو, وقت ایسے تیزی سے گزرتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا, دو تین دن بچے میں اس میں کیا پڑھوں, لیکن بس یہ کہ چاہ رہا ہوں کہ آتش شوق بھڑک جائے اور آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہاں کراچی کرفٹن کے ساحل سے لے کر بھمبور سے لے کر چھٹا سے لے کر اور اسکوٹ سبزل تک یہ جو آپ کو نشانیاں نظر آ رہی ہیں, یہ نشانیاں ایسے نہیں, ایک ایک علم ہزاروں شہداء کی یاد دلاتا ہے, ایک ایک علم ان قربانیوں کی یاد دلا رہا ہے, وہ شہداء جو بے سر و سامانی کے عالم میں سادات اور ان کے چاہنے والے ہیں, یہاں کے مقامی لوگ جو اپنی جانیں قربان کرتے رہے سادات کی خاطر, یہ ان کی یادگار ہے, ان کی نشانی جسے کوئی نہیں ہٹا سکتا, مطمئن رہی میرا آپ کا کام نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی, کیونکہ اس کی بنیادوں میں شہدا کا پاک لہو ہے, پاک خون ہے. اب ایک دوسری طرف لے کے جاتے ہیں آپ کو, میں نے عرض کیا کہ ایک ایک اس میں پڑھیں گے تو ایک ایک اشرہ چاہیے ہے ہمیں, مگر خیر اتنا آپ کو معلوم ہو گیا. اب آئیے دوسری طرف, اس کے بعد حالانکہ اوت کا بھی ہمیں ذکر کرنا تھا, پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے ہمیں نہیں معلوم ان تین دنوں میں, لیکن دکن کا آپ کو آپ حال بتائیں کہ حسن بہمنی بڑا مشہور ہے. میں یہ نام سنتا تھا کہیں کہیں پڑھتا تھا حوالے کے طور پہ, تو میں یہ حیران ہوتا تھا کہ بہمن کیوں لگا ہوا ہے. اچھا, اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ شیعہ ہے یا نہیں ہے یا ہمارے اہل سنت بھائیوں سے تعلق ہے, کچھ نہیں پتہ چلتا تھا. لیکن بالآخر کھوج لگاتا ہے آدمی تو مل ہی جاتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ کہیں سے. بالآخر مجھے اس کے بارے میں پوری تفصیلات ملی کہ اس کا حسب نسب کوئی اتنا مشہور نہیں ہے, یہ عام مزدور سا آدمی تھا, مزدور کچھ بھی نہیں, ایسی دلی میں رہتا تھا. اور اس کا جو آقا تھا جس کے پاس یہ کام کرتا تھا اس کا نام تھا گنگو بہمن, اور کہیں تاریخوں میں جیسے فرشتہ نے لکھا ہے کانکوی میمن, وہی تلفظ والا جھگڑا ناموں کا کہ کہیں کچھ کہیں کچھ, وہ زب کہیں فارسی ہے تو کہیں ہندی سنسکرت سے ترجمہ ہوا ہے تو گنگو بہمن, اور کہیں اس کے استاد کا نام یا آقا کا نام لکھا ہوا ہے کانکوی بہمن. یہ اس کے ساتھ رہتا تھا, کام کرتا تھا اس کے پاس, ایماندار بہت تھا. تو گنگو بہمن نے اس کو تھوڑی سی زمین دے دی. یہ واقعہ دلچسپ ہے اگرچہ کہ میں بہت مختصر پڑھوں گا, کئی صفوں میں ہے تاریخ میں اس کا واقعہ, مگر میں بہت مختصر پڑھوں گا. تھوڑی سی زمین اس کو دی کہ تو اس پہ کاشت کیا کر اور اس پہ اپنا زراعت کرو کھا پی. وہاں ایسا ہوا کہ کام کرتے ہوئے ایک دن جناب دیگ پوری نکل آئی سونے چاندی جواہرات, کھود رہا تھا کدال اس کی پھنسی زنجیر میں, نکالا تو دیگ, مگر یہ لالچی نہیں تھا, لالچی نہیں تھا. اس کو فوراً یہ خیال آیا کہ زمین میرے مالک کی ہے, چاہتا تو چھپا جاتا, کوئی بھی نہیں اس کا مال ہے. کہ نہیں, اس نے پوری دیگ یا صندوقچی نہیں چھوڑتے لو, ہوتا ہے نا جھگڑا, صندوقچی میری کہ صندوقچی تیری, تالا میرا کہ تالا تیرا. اللہ رحم کرے ہمارے حال پہ, صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. خیر جناب, آپ بھی کہیں گے کیا بیچ بیچ میں مزہ خراب کر دیتے ہیں ایسے جملے کہہ کے, لیکن پھر مجھے مزہ نہیں آتا یہ جملے ادا نہ کروں تو. خیر جناب, ہوا یہ کہ وہ پوری دیگ اس نے پیسے بلایا مالک کو, کہا مالک تیری زمین سے نکلی. تو وہ حیران ہو گیا, کہ تو مجھے بتا کیوں رہا ہے؟ کہا کہ مالک تیری زمین سے نکلی, تیری ہے, میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں. یہ بڑا خوش ہوا. یہ جو گنگو یا کانکوی بہمن جو تھا یہ محمد تغلق سے وابستہ تھا, شہزادہ محمد تغلق. شہزادہ محمد تغلق بیٹا ہے سلطان غیاث الدین تغلق کا, جو دلی کا حکمران, دلی کا بادشاہ, اس کا بیٹا محمد تغلق شہزادہ. تغلق کا منجم ہے, یعنی وہ جو نجومی ہوتے ہیں نا پیشین گوئیاں کرتے ہیں, تغلق کا منجم ہے. اس نے ذکر کیا شہزادہ تغلق سے کہ یہ میرے پاس جو حسن نام کا ہے آدمی, یہ بڑا ایماندار ہے, پورا واقعہ بتایا, اس کو ملنے کا شوق ہوا, بلاؤ. جب بلایا تو یہ بڑا خوش ہوا, اس نے انعام اکرام دیا اس کو. اور پھر اس نے ذکر کیا اپنے باپ سے, دہلی کے سلطان سے, سلطان غیاث الدین سے, کیسے سے آدمی اس کے اس زمانے میں تعجب تھا تو سارے لٹیرے تھے. انہوں نے کہا بابا ہمیں مل جاتی تو ہم باپ بیٹے قتل کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. اس نے پوری دیگ دے دی اٹھا کے, سونے زواہرات کی, بلایا تو صد امیری کا منصب کہلاتا تھا اس وقت. ایک وہ صد امیری کا منصب یہ ہوتا تھا کہ 100 لوگ یعنی 100 امیر, عمرا میں ایک طبقہ ہوتا تھا جس کو کہا جاتا تھا صد امیری, یعنی 100 لوگوں کو منصب دیا تھا کہ بھائی یہ 100 جو ہیں یہ بڑے ہیں, صد امیری کہلاتا تھا. میں اس کی وضاحت کیسے کروں سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن بہرحال وہ 100 لوگ ایک دربار میں ہوتے تھے جن کو صد امیری میں شامل کیا تھا کہ بھائی صد امیری میں ہے, اس کو صد امیری میں شامل کیا. مگر اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا, یہ زمانہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء کا. اولیاء کے ذکر کے بغیر میں آگے نہیں بڑھتا عزیز, آپ کچھ بھی سمجھو کسی کو, میں ان کی حقیقت جانتا ہوں, اولیاء اللہ کیا ہے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. حضرت نظام الدین اولیاء کو بھی, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بھی, جو اصل اولیاء ہیں, گناہگار ہوں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان کے مزاروں پہ لوگ کیا کرتے ہیں. لوگ کچھ بھی کریں, لوگ تو خانہ کعبہ میں بھی بت رکھتے تھے, تو لوگوں سے تھوڑی دیکھنا, ان ہستیوں کی حقیقت سے کام رکھو. کیا ہاشم خانہ کعبہ جانا چھوڑ دیں کیونکہ خانہ کعبہ میں 365 بت رکھے؟ ارے رکھا کریں, مجھے اللہ کے گھر سے کام ہے. عبد المطلب خانہ کعبہ جانا چھوڑ دیں کیونکہ بتوں کا قبضہ ہے, ابو طالب خانہ کعبہ جانا چھوڑ دیں, پیغمبر خانہ کعبہ جانا چھوڑ دیں, بتوں کا قبضہ ہے. ارے قبضہ کوئی بھی کرے, حقیقت تو حقیقت ہے نا, حقیقت میں تو ابراہیم اور اسماعیل کی یادگار ہے، تو یہی اولیاء اللہ کا ہے. یہ نہ دیکھو کہ مزاروں پہ لوگ اب کیا کر رہے ہیں، ان کی حقیقت کو ہمیشہ رکھو کہ وہ کچھ ہیں، انہوں نے کچھ کیا ہے، اس لیے ان کے روزے مینارے نور بنے. اور حضرت نظام الدین اولیاء خواجہ دلی کے بارے میں تو یہ بھی بتا دوں کہ ان کا تو شجرہ بھی میں خود آنکھوں سے پڑھ کر آیا ہوں، میرے بھائی امام علی نقی علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے. اور جو دوسرا شجرہ جو دوسروں نے بنایا وہ بھی کہیں نہیں گیا، وہ بھی جا کے ملتا ہے امام حسن علیہ السلام سے. یہ دونوں شجرے میں اپنی آنکھوں سے بھائی پڑھ کے آیا ہوں. آپ کتابوں میں صوفیاء اور اولیاء کے بارے میں جو یہاں کتابیں چھپی ہوں گی ان کو پڑھیں گے تو خواجہ نظام الدین اولیاء کا پورا شجرہ اس میں ہے، سادات ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ اولیاء اللہ جو آتے تھے یہ لوگوں کو شیعہ سنی نہیں بناتے تھے، یہ شیعہ سنی کی تعلیم نہیں دیتے تھے، یہ توحید کی تعلیم دیتے تھے اور محبت رسول اور آل رسول کی. وہ یہ پیغام کا ان کے خلاصہ ہوتا تھا کہ عشق رسول کو رکھو، عشق آل رسول رکھو، اللہ کو مانو. اس لیے پھیلا، اس لیے سب ان کے مرید ہو جاتے تھے، ان کے حلقہ بگوش ہو جایا کرتے تھے. تو حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ زمانہ ہے. غیاث الدین تغلق کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے افطار کے وقت، حضرت نظام الدین اولیاء ساتھی بھی بیٹھے تھے. اپنے خادم سے کہا جاؤ دروازے پر ایک بہت ہی محترم اور معزز مہمان ہے، اس کو بڑی عزت سے لے کر آؤ. خادم جو باہر آیا دیکھا کہ بوسیدہ لباس میں مزدور بیچارہ، کپڑے میلے ہیں، مٹی لگی ہوئی ہاتھ پیروں میں بھی عجیب سا اولیاء ہے، اور وہ کھڑا ہوا ہے. وہ بیچارہ واپس آ گیا، کہتے ایسا تو کوئی معزز محترم نہیں ہے، وہ تو ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، مزدور ہے کوئی، میلے کچیلے کپڑے پہنے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ پیر کیچڑ میں لتپت ہے، کھڑا ہوا ہے. اچھا وہ بیچارہ زیارت کرنے آیا تھا، یہی حسن، اس کو شوق تھا کہ میں ایک بار حضرت نظام الدین کی زیارت کر لوں، زیارت کا شوق تھا اس کو کہ ان کی زیارت کروں. لیکن اندر جاتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ میرا یہ حلیہ میں کیسے جاؤں. بڑوں کی بارگاہ میں جاتے ہوئے انسان کو خیال کرنا پڑتا ہے نا کہ کس حلیہ میں جانا چاہیے، ہے کہ نہیں بھائی؟ نماز مختصر ترین لباس میں بھی پڑھ سکتا ہے مرد، مرد کی بات کر رہا ہوں، ستر پوشی شرط ہے، لیکن بابا کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو؟ لہذا کیا کیا کہا گیا کہ بھائی صاف ستھرا لباس ہو، امکان ہے تو خوشبو بھی لگا لو، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو نا تو اہتمام سے جاؤ، ہے کہ نہیں ہے؟ وضو کر لو، اچھی طرح منہ دھو لو، نیند میں دو رکعت نہ پڑھ لینا کہ پتہ نہیں چلے دو پڑھیں گے، تین پڑھیں گے، چار پڑھیں، سو جاؤ، ہو گئی. وہ آپ کو عجیب واقعہ سناؤں، جگہ کا نام نہیں لوں گا نہ شہر کا نام لوں گا، جھگڑا ہو جائے گا. اذان شروع ہوئی ایک جگہ، میں وہاں تھا رات کو، تو جیسی اذان کی آواز آئی میں جاگ ہی رہا تھا، میں نے کہا چلو چلتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں مؤذن کہاں ہے، اذان اسپیکر پہ چل رہی ہے مسجد، میں پریشان ہی کہ اذان دے کہاں سے رہا ہے، کہاں سے آ رہی ہے آواز. مان ہوا قبرے میں رضائی اوڑے لیٹا ہے، مائک اس نے وہیں لگایا ہوا تھا، اذان کا ٹائم ہوا الارم اس نے وہیں سے سوئی چاند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دی بڑے لے میں، اور پھر بند کیا، پھر سو گیا. میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں میرے ساتھ ہوا ہے، کہانی قصہ نہیں ہے، میں نے پڑھا. میں نے کہا بھائی یہ طریقہ بالکل صحیح ہے، وہیں سو رہا تھا، کون سردی میں رضائی سے نکلے باہر نکلے، وہاں سیٹ کیا ہوا تھا اس نے، مائک کو وہاں رکھا ہوا تھا اپنے سرانے ہی ہوں، وہیں سے وہ اذان دے رہا تھا، سوئی چاپ گیا، پھر وہیں سو گیا، نیند نہیں توڑی اس نے. بھائی جس کو آنا نماز پڑھنے آ جاؤ، میں نے اپنا کام کر دیا. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد عالم. تو خیر جناب، وہ حسن کہا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، میلے کچیلے کپڑے پہنے کھڑا ہوا ہے کیچڑ میں لگپت، کہا اسی کو لاؤ، وہی تو معزز اور محترم ہے، وہی معزز محترم ہے، اس کو لے کر آئے. بےچارا ہچکچاتا ہوا ہے. اپنے ہاتھ سے خواجہ نظام الدین اولیاء نے، حضرت نظام الدین اولیاء نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا، افطار کا بتلے میرے ہاتھ سے کھا لے، اور یہ جو میں تجھے لقمہ دے رہا ہوں یہ دکن کا تاج دے رہا ہوں. یہ تاریخ کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو شیعہ سننے کی نظر سے دیکھا کرو، میں نہیں دیکھتا بھائی، میں تاریخ کا طالب علم، مجھے معلوم ہے کہ سچا واقعہ ہے، میں جانتا ہوں کہ سچ ہے. حضرت نظام الدین اولیاء نے اس کو لقمہ دیا اور کہا کہ تجھے دکن کی حکومت دے رہا ہوں، ایک دن تیرے سر پہ دکن کی حکومت کا تاج سجے گا. ایک مزدور، اب وہ پریشان حیران کہ بھائی یہ کیا، خیر زیارت کی چلا گیا. دعائیں دیں حضرت نظام الدین اولیاء نے، کہا ہمیشہ ایک نصیحت کر رہا ہوں، غریبوں کا خیال رکھنا، یہ نہیں کہا مسلمانوں کا، یہ نہیں کہا سنیوں کا، یہ نہیں کہا شیعوں کا، وہی ائمہ کی تعلیم کے انسانوں کا خیال کرنا. غریب غریب ہوتا ہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو، بھوکا بھوکا ہوتا ہے چاہے ہندو ہو چاہے عیسائی ہو چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو. یہ درس ہے، اصل درس یہ ہے اسلام کا کہ بھوکا بھوکا ہوتا ہے، اس کا مذہب مت پوچھنا مدد کرتے وقت. بس کا بس غریبوں کا خیال رکھنا، اللہ تجھے اور تیری نسل کو بہت عزت دے گا. اللہ نے تیرے لیے عزت ہی عزت لکھی. آ گیا اب یہ جو منجم تھا گنگو بہمن، اس نے بٹھایا ایک دن، کہتا ہے کہ تیرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہونے والا ہے. تو حیران کہ مالک میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کہا تجھے حکومت ملنے والی ہے، تو حکمران بننے جا رہے، مگر مجھ سے ایک وعدہ کر کیونکہ میں تجھے خبر دے رہا ہوں، جب تو حاکم بن جائے تو میرے اپنے نام کے ساتھ میرا نام ضرور لگانا، حسن بہمنی. بہمن نہیں تھا یہ، اس لیے تاریخ میں اس کا نام یہی حسن بہمنی. کہا کہ میرا نام اپنے نام کے ساتھ ضرور لگانا. تو یہ ہنسنے لگا، کہتا ہے ملے نہ ملے مگر آج سے میرا نام حسن گنگو بہمنی. تو یہ حسن گنگو بہمنی مشہور ہوا اور اللہ نے اس کو حکومت دی. کچھ نہیں پتا شیعہ تھا یا سنی، میں آپ کے سامنے واقعات رکھ رہا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا. تاریخ کے واقعات رکھ رہا ہوں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو بڑی بڑی تفصیلی یار جزاک، یہ ایسے حکومت نہیں مل گئی جیسے میں نے ایک جملہ کہہ دیا، اس کے لیے بھی 150 صفحے پڑھنے پڑیں گے کہ کتنے مارکے ہوئے، کہاں کہاں ہوئے، کیسے بھیجا گیا، کیسے 12,000 کا لشکر ملا، کیسے 50,000 کا سربراہ بنا، پھر اس کو گلبرگا جو اس وقت کیپیٹل تھا دکن کا، گلبرگا کا حاکم بنا. اور اس کے بعد جناب یہ وہ واحد حکمران ہے کہ اس کا یہ تو نہیں پتا شیعہ تھا یا سنی تھا، مگر اس نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کو ان کی عبادتوں سے نہیں روکا. جیسے عبادت کرنا ہے کرو. لیکن اب جو میں واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں اس سے آپ خود اندازہ لگائیے گا. اس کا بیٹا محمد اس کے بعد حاکم بنا، اس کی بیوی زندہ ہے یعنی حاکم کی ماں. وہ اتنی نیک مشہور ہے تاریخ میں کہ صدقات خیرات بے انتہا کرتی تھی. اس نے اپنے بیٹے سے خواہش کی کہ مجھے حج کے لیے بھیج دے. بیٹے نے خوشی خوشی ماں کو حج پہ بھیجا. جب یہ مدینے پہنچی ہے یعنی حج کیا ہے مکے اور مدینے میں، تو تاریخ ہے یہ، افسانہ نہیں ہے، 4,000 سادات کے بچیوں کے شادیاں کرائیں، ان کے اخراجات وہاں رہی، 4,000 سیدانیوں کی ڈھونڈ ڈھونڈ کے، کیونکہ غریب تھے نا سادات. دکن تو اس وقت مالدار ترین حکومت تھی ہندوستان کے، رسط سعودی یعنی حجاز، سعودی عرب تو نام ہی نہیں ہے بھائی، حجاز نام ہے. آپ کو لگ گیا، مجھے بھی لگ گیا منہ کو سعودی سعودی سعودی، وہ تھوڑی دن بعد یہودی ہو جائے گا، لیکن وہ حجاز ہے. اصل میں سرزمین کا نام کیا ہے؟ جو قدیمی نام ہے وہ حجاز ہے، تو انہیں اپنے باپ کے نام پہ رکھ لیا کیونکہ سمجھتے ہیں ان کے باپ کا ہے، تو وہ اصل نام ہے حجاز. تو حجاز جب پہنچی، 4,000 سادات کی بچیوں کی اس نے شادیاں کرائیں، کتنے خاندانوں کا عزرقہ دیا وہ الگ، پالا ان کو اتنا دیا. ایک کام یہ کرتی تھی مدینے پہنچ کے کہ روضہ رسول میں صبح کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کے بعد جنت البقیع میں بیٹھ جاتی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ جنت البقیع میں جو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے، وہ جو قبر مبارک ہے اسی کو ہمارے اہل سنت برادران جناب فاطمہ دختر رسول کی مرقد مانتے ہیں. تو یہ بی بی کی قبر میں جا کے، جو اہل سنت کے نزدیک شہزادی کونین کی مرقد مطہرہ ہے، وہاں پہ بیٹھ جاتی تھی اور وہاں بیٹھ کے تسبیح اور مناجات کیا کرتی تھی. اب سادگی آپ دیکھیے، سادہ عورت، اس کو پتہ تھا نہیں. تو یہ جو باقی ائمہ کی قبریں تھیں، تو اس نے ایک دن ایک سے سوال کیا کہ بڑے بیٹے کی قبر تو یہاں ہے حسن کی، چھوٹے بیٹے کی کہاں ہے، حسین کی قبر کہاں ہے؟ دو بیٹے تھے میرے شہزادی کے، ایک حسن ایک حسین، تو حسین کی قبر کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو کربلا ہے مولا میں، یہاں تھوڑی ہے، وہ قبر تو کربلا میں. تو کہنے کی کربلا میں کیوں ہے؟ دیکھیں ایسا زمانہ تھا کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا گزر گیا کیا نہیں گزر گیا، واقعات کہاں معلوم تھے لوگ. کہا کہ کربلا میں کیوں ہے؟ پھر جب اسے واقعہ بتایا گیا تو وہ روتے روتے قبر زہرا پہ بے ہوش ہو گئی. تو امت نے یہ کیا، وہ اس بات پہ رو رہی تھی کہ امت نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، کیونکہ اس سرزمین کی تھی نا کہ جس سرزمین میں نفرتیں نہیں تھیں محبتیں تھیں، لہذا اس کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ کلمہ پڑھنے والی امت نے اپنے رسول کے بیٹی کے بیٹے کو ایسے ذبح کر دیا، تو اس نے اپنے بیٹے کو پھر پیغام بھیجوایا کہ کچھ بھی کر مجھے کربلا بھیجوا، اور وہ بیٹا سعادت مند حاکم ہونے کے باوجود، اور یہ وہ بیوی ہے حسن بہمنی کی بیوی، وہ بیوی ہے کہ جسے سید کونین نے بشارت دی ہے، خواب بشارت دی اور اس کو خبر دی ہے اس کے بیٹے کے بادشاہ بننے کی، تاکہ تیرا بیٹا تیرا کربلا میں انتظار کر رہا ہے، اور کربلا میں بیٹا پہنچا، زیارت کرائی کربلا میں اس نے سادات کو اور شیعوں کو بے تحاشا تقسیم کیا۔ بتائیے کہ اتنا سعادت مند بیٹا جو اپنی ماں کے کہنے پہ سب کچھ کر رہا ہے، سادات میں دولت تقسیم کر رہا ہے، اور سب سے پہلے ہندوستانی حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، سفاریوں کی اور لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ایران کے ہیں، ہندوستانی حکمرانوں میں یہ پہلا دکنی خاندان تھا جس نے کربلا کے ہر روزے پر زری بنوا کے چڑھائی تھی، جو بعد میں لوٹ مار کئی بار ہوئی، لوٹ مار کی بھی نظر ہوئی، لیکن پہلا خاندان یہ ہے حسن بہمنی کا خاندان، کہ جس خاندان نے تمام کربلا میں اور نجف میں زری سونے چاندی کی بنوا کے لگوائی تھی، جو لوٹ مار کی نظر ہوئی، بعد میں پھر دوسروں نے بنوائی، اب جو جدید روزے بنے اس وقت تک ایسا نہیں تھا، صرف قبریں تھیں، چھوٹی سی جالیاں لگی ہوتی تھیں، روزے بنوائے۔ یہ اسماعیل صفوی خاندانوں کو اعزاز نہیں ہے، صفوی خاندان نے بعد میں کیا، دکن کے ہمارے ملک کے اس سرزمین کے رہنے والوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے جو زری وہاں پہ چڑھوائی گئی ہیں روزوں پہ، وہ یہاں کا حسن بہمنی، اس کی بیوی اور اس کا بیٹا، ان کی دولت کا کارنامہ تھا۔ وہاں سے دکن میں پھر وہ دار گلبرگہ اور پھر حیدرآباد، وہ ایک الگ تاریخ ہے، کہاں تک پہنچتے ہیں کہاں تک نہیں پہنچتے ہمیں نہیں معلوم، ٹائم بہت ہو گیا، لیکن جتنا ہو رہا ہے جہاں تک ہو سکتا ہے بھائی ایک گھنٹے میں ایک آتش شوق بھڑکانا چاہ رہا ہوں، کہ آپ کی وہ آتش شوق جو تاریخ کا دعویٰ ہم نے چھوڑ دیا نا، اس تاریخ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ پکڑ لیجئے، پھر اپنی تاریخ سے وابستہ رہیں گے، آپ کو اطمینان رہے گا کہ کچھ نہیں ہوتا، اس سے بڑے بڑے سیلاب آئے چلے گئے، اس سے بڑی بڑی آندھی آئی چلے گئے، اس سے بڑے بڑے طوفان آئے چلے گئے، اور حوصلہ ملتا ہے۔ بابا پرانے زمانے میں رجس کیوں پڑھی جاتی تھی میدان جنگ میں؟ یہ جو میں آپ کے سامنے تاریخ پڑھ رہا ہوں نا، یہ تاریخ نہیں، یہ رجس پڑھ رہا ہوں، رجس کیوں پڑھی جاتی تھی؟ رجس اپنے کو جوش دلانے کے لیے بتایا جاتا تھا، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، میں نیزے کی انیوں سے کھیلنے والوں کا بیٹا ہوں، ملائب الحسنا، یہ لقب تھا عامر کا۔ کون ہے عامر؟ پرنانا جناب عباس کے، جناب ام البنین کے دادا، ان کا لقب تھا ملائب الحسنا۔ فخر کرتے تھے لوگ کہ ہم وہ لوگ ہیں جو نیزے کی انیوں سے کھیلتے، تو وہ بھی ڈراتے ہو تو رجس پڑھتے تھے، اپنا تعارف کراتے تھے، اور شب عاشور انصار حسینی ایک دوسرے کو جوش کیسے دلاتے تھے جانتے ہیں؟ ایک دوسرے کی تاریخ بتا کے، تاکہ کہیں یہ ساتھ نہ چھوڑ جائے، ایک دوسرے کے باپ دادا کی شجاعت کے قصے سناتے تھے، زہیر بن قین ابن اوسجا کو، ابن اوسجا حبیب کو، ابھی ایک، یعنی کیوں؟ تاکہ جوش رہے، ولولہ رہے۔ جب انسان بہادر باپ دادا کی اولاد ہو اور ان کے قصے بیان کیے جائیں، مجھے بتائیے اس میں بہادری پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، تو ہم کوئی معمولی لوگوں کے بیٹے نہیں ہیں، ہم معمولی لوگوں کی اولادیں نہیں ہیں، لاکھوں کروڑوں قربانیاں دی ہیں، جب جا کے یہاں تک پہنچے کسی کا احسان نہیں ہے عزاداری پہ، کوئی جتانے کی کوشش نہ کرو، کوئی نہیں تھا عزاداری تھی، کوئی نہیں ہوگا عزاداری ہوگی، تم کس چکر میں؟ اگر کوئی آتا ہے ہمارے ساتھ تو کوئی احسان نہیں کرتا، اپنا ثواب کما رہا ہے، ہم نہیں تھے جب بھی عزاداری تھی، ہم جب نہیں ہوں گے جب بھی عزاداری ہوگی، کسی کا احسان نہیں، ہم نے خون دیا ہے، اپنا خون، ہمارے باپ دادا کا خون ہے، ہمارے بزرگوں کا خون ہے، یہ پوری زمین گواہی دے گی اس بات کی کہ کس طرح یہاں کے لوگوں نے حسین کے نام پر جانے مال سب قربان کیا ہے، اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے پڑھتا ہوں تاریخ، کہ تاریخ ایک رجز نامہ ہوتی ہے، شرمندہ وہ تاریخ نہیں پڑھتے جو شرمندہ تاریخ ہیں، اس لیے وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم تاریخ پڑھیں، کیونکہ وہ تو اپنے پڑھ نہیں سکتے، ہم تو پڑھ سکتے ہیں نا، اس لیے کہ کوئی سیاہ داغ نہیں ہے ہماری تاریخ پہ, سرخرو ہے, سنہری ہے تاریخ. ہم نے سنہری حروف سے لکھا ہے, اپنے لہو کی سیاہی سے لکھی ہے اپنی تاریخ, لہٰذا اطمینان رکھو. گزر گئے نا دن, باقی دن بھی گزر جائیں گے, کچھ نہیں ہوتا. خون ہے, خون شہدا کا خون ہے. کیسے کیسے شہدا کا خون ہے, 72 کے لیے اب تک کروڑوں جانے دے چکے ہیں. کتنے شہید ہوئے کربلا میں, 72. ہمارے تو ایک ایک دھماکے میں 150 شہید ہو گئے, لیکن غم پھر بھی کس کا ہے, 72 کا. تو ان اتنی صدیوں میں کتنے کروڑوں مر چکے اب تک, یہ ہے ان 72 کے خون کی طاقت کہ لاکھوں بھی مر جائیں 72 حاوی ہیں سب کو. وہ ہمارے مرحوم مجاہد لکھنوی صاحب کا مصرع مجھے یاد آتا ہے کہ یا علی کہہ کر ہزاروں پر 72 چھا گئے, ہے نا, بڑا مشہور نوحہ. سچے بھائی مرحوم کا پڑھا ہوا, خدا ان کو کروٹ کروٹ کر جنت تو انہیں ملی گئی, پروردگار ان کے درجات کو اور بلند کرے. ہمارے ان نوحہ خانوں کو کہ جو اب خواب ہو گئے ویسے نوحہ پڑھنے والے, اب یاد آتے ہیں کہ کیا لوگ تھے. خیر جناب, تو چھا گئے تھے وہ 72, آج تک باطل کے لیے خوف کی علامت بنے ہوئے کہ نہیں, بلی تھیلے سے باہر آ گئی کہ نہیں آ گئی, سب ایک دم بولنا شروع ہو گئے, اصل بات آ گئی, جلوس بند کرنا جلوس. جب تک یزیدیت کا جلوس نہ اٹھا لینا, اطمینان رکھ, خواب و خیال کی باتیں چھوڑ دو, خوابوں کی دنیا میں رہنا چھوڑ دو. یہ جلوس اٹھانا جس کی ذمہ داری ہے وہ اٹھواتا ہے, ہم نہیں اٹھاتے, ہم نہیں اٹھاتے, یہ جلوس وہی اٹھاتا ہے جس نے اس کی ذمہ داری دی ہے. میرے بھائی تمہیں نہیں پتا ہماری طاقت ہی نہیں, ہم تو کمزور لوگ ہیں, مگر جو جلوس اٹھاتا ہے وہ بڑا طاقتور ہے. وہ حسین کا بیٹا ہے, وہ علی کا بیٹا ہے, وہ فاطمہ کا بیٹا ہے, وہ اس روئے زمین پر نہیں بلکہ کائنات میں حجت خدا ہے. لہذا بھول جاؤ, تم اسی طرح کھسیانے ہو کر کھمبے نوچا کرو گے, دیواروں سے سر ٹکراؤ گے, سیاہی تمہارا مقدر بن جائے گی. عاشقان رسول اور عاشقان آل رسول ہمیشہ ذکر کرتے رہیں گے, سرخرو رہیں گے. یاد رکھو ہم سب بھی مر گئے, جب تک اس روئے زمین پر رسول کا چاہنے والا ایک بھی زندہ ہے نا, وہ جانتا ہے کہ مجھے جلوس کیسے اٹھانا ہے, جانتا. اس پہ کربلا والوں کا لہو ہے, جلوس ہی سے تو ابتدا ہوئی ہے کربلا کی. تمہاری غلطی کے پہلا جلوس تم اٹھا بیٹھے, اب رو رہے ہو کہ نہیں اٹھاؤ نہیں اٹھاؤ نہیں اٹھاؤ. تم ہی تو لے کے گئے تھے جلوس کی صورت میں آلے رسول کو قیدی بنا کے بازاروں میں, تم ہی تو لے کے گئے تھے جلوس کی صورت میں قیدیوں کو کوفے سے شام کے بازاروں میں. اب پچھتاتے ہو کہ یہ کام کیوں کیا, نہیں تم نہیں لے جا رہے تھے, مشیت کام کر رہی تھی, مرضی رب کام کر رہی تھی, مرضی حسین کام کر رہی تھی کہ آج ہی بنیاد ڈال دو جلوس کی, کہ واقعی کربلا کا اعلان بازاروں میں ہوگا, واقعی کربلا کا اعلان سڑکوں پہ ہوگا. کہاں کہاں یہ گئے ہے قافلہ, کس کس طرح سے قافلہ گیا. میری کچھ ماں بہنوں نے مجھے حکم دیا ہے وہ آج مخصوص مسائل پڑھنے کا, زیادہ ربط کے جملے بھی لائے بغیر آ رہا ہوں سرے مطلب. کس کس جگہ زینب نے عزاداری کا کیسے کیسے اہتمام کیا ہے, ایسے تھوڑی حسین لے آئے تھے, کل میں عرض کر چکا ہوں حسین ایسے تھوڑی لائے تھے. زینب جانتے ہیں کہ زینب کے بغیر کربلا ادھوری ہے, مکمل نہیں. کہاں کی ہے مجلس, کوفے سے نکل کے زینب نے, آئیے تھوڑا سا پس منظر بتا دوں پہلے. آپ سمجھ گئے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, اس کنیز کا حسین کی کہ جسے حسین آزاد کرنا چاہتا ہے مگر وہ آزاد ہونا نہیں چاہتا, جس کا نام ہے شیری, نام ہی عجب ہے. جناب شہر بانو کی کنیز تھی, حسین نے آزاد کر دیا, جاؤ تمہیں آزاد کرتے ہیں, قطع زمین لو, زاد راہ لو, خلت لو, اپنی زندگی گزارو. کہتی ہے مولا مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے, بچوں کی کنیز بن کے رہوں گی, خدمت کروں گی, مگر حکم امام کے آگے کچھ کر نہیں سکتی تھی. حکم امام ہے شیرین، بس تمہیں آزاد کر دیا، اب جاؤ. جب دیکھا شیرین نے کہ حکم امام کے آگے اب کچھ بس چلنے والا نہیں، تو پھر ہاتھ جوڑ کے کہتی، اچھا مولا میری ایک گزارش تو مان لے، ایک بات تو مان لے. کیا چاہتی ہے شیرین؟ مولا بس مجھ سے ایک وعدہ کر لیجئے کہ میرے مہمان بنے. چند لمحے توقف کیا حسین نے اور پھر فرماتے ہیں، جا شیری تجھ سے وعدہ رہا تیرا مہمان بنو. پھر کہتی ہے شیری، مولا ایک بات ہو، اب کیا چاہتی ہے؟ مولا اکیلے نہیں، شہزادے شہزادیوں کے ساتھ میری عزت ہو جائے، مجھ غریب کا سر اونچا ہو جائے، آل رسول میری مہمان بنے. حسین نے پھر چند لمحے توقف کیا اور پھر کہا، اچھا شیری جا تجھ سے وعدہ رہا پورے خاندان کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا، مگر شیری ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے. شیری قدموں میں بیٹھ گئی، مولا میں آپ کی نمک خوار، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مولا کو نہ پہچانوں؟ اچھا شیری جا، آزاد کیا تجھے، اہل حرم سے کہا جو خلعت اس کو دے سکتے ہو انعام اکرام دو. اب جو بھی اس کے لیے زاد راہ لے کر آ رہا ہے، ہر سامان میں ایک چادر ضرور آتی، تھوڑی ہی دیر میں چادروں کا ڈھیر لگ گیا. شیری چادریں دیکھ کر کہتی ہے، مولا میں اتنی ساری چادروں کا کیا کروں گی؟ امام نے آہستہ سے فرمایا، شیری لے جا، کبھی کام آ جائیں گے، کبھی کام آ جائیں گے، شیری لے جائیں چاہ. چلی گئی شیری کوفے کے باہر، ایک ٹیلے پر بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے، بلندی پہ ہونے کی وجہ سے قلعہ شیری مشہور ہو گیا. بستی میں بڑی عزت ہے شیری کی، سب جانتے ہیں کہ فرزند رسول کی کنیزی سے آئی ہے، اور اس لیے بھی عزت کرتے ہیں کہ جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، شیری نے بتایا ہوا ہے کہ ایک دن ہماری بستی میں فرزند رسول مہمان بن کر آئے گا. کچھ بستی کے لوگ کے شیری کی وجہ سے خاندان رسول ہماری بستی کا مہمان بنے گا. دن مہینے سال وقت گزرتا گیا، آخر ایک بار شیری کو قافلے سے پتہ چلا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، عراق کا رخ ہے. خوش ہو گئی، دوڑ گئی بستی میں، جمع کر لیا بیویوں کو، دیکھو میں نہ کہتی تھی میرا مولا میرا مہمان بنے گا، میرا مولا سفر پہ ہے، عراق آ رہا ہے، دیکھو تیاریاں شروع کر دو، میری شہزادیاں بھی ساتھ ہیں، میری شہزادی زینب، میری شہزادی ام کلثوم سب ساتھ آ رہے ہیں، ہم شہر کے بستی کے باہر نکل کے اپنے مولا کا استقبال کریں. اب جیسا مہمان ویسی تیاری. اب آپ کو تصور میں لے آئی کہ کس طرح سے سجا بنا رہی ہوگی گھر کو، مہمان کون آ رہا ہے؟ ساقی کوثر کا بیٹا، جوانان جنت کا سردار، اس کو بھی مہینوں گزر گئے. اب عجیب عجیب خبریں کوفے سے آ رہی ہیں، مگر شیری کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی. کیوں؟ اسے تو یہ معلوم ہے کہ حسین نے وعدہ کیا ہے اور وعدہ پورا ہوگا، میرے گھر آئے گا میرا مولا اور شہزادے شہزادیوں کے ساتھ آئے گا. جب اور دیر ہونے لگی تو صبح سے بیٹھ جاتی تھی کوفے سے آنے والے راستے میں، شام تک بیٹھی رہتی، ہر آنے جانے والے قافلے کو دیکھتی تھی، میرا قافلہ، میرے مسافر، میرے مہمان نہیں آ رہے. ایک دن اسی کیفیت میں واپس آئی، خوابگاہ میں گئی، رات ہو گئی، تاریکی چھا گئی، اچانک خادموں نے آ کے بتایا کہ حاکم کا قافلہ دروازے میں ٹھہرا ہے، شام جا رہا ہے، کچھ باغیوں کے سر ہیں، کچھ قیدی ہیں، قیدیوں میں زیادہ تعداد بیویوں اور بچوں کی ہے، رات گزارنا چاہتے ہیں تیرے قلعے میں. شیری خود اٹھ کے آ گئی، اب جب دروازے سے باہر آئی تو دیکھا کہ ہاں حاکم کوفہ کے سپاہی ہیں اور کچھ نیزے ہیں جن پہ کچھ سر ہیں، سر لہو میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایک تو تاریکی، دوسرے لہو سر میں، لہو میں ڈوبے ہوئے سر، تیسرے شیری کے وہم و گمان میں بھی کچھ نہیں. ایک نظر ڈالی دوسرا منظر، دوسرا منظر کیا دیکھا کہ ناکوں میں کچھ بیبیاں ہیں جن کے ہاتھ پسے پشت بندے، بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیا ہوا. تڑپ کر کہتی ہے شیری، کوئی بہت ہی محترم اور معزز خاندان کی بیبیاں ہیں، جنہوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا. تیسرا منظر اور دردناک تھا شیری کے لیے جب اس نے دیکھا کہ ہے تو جوان مگر نہیں تو لاغر ہے, زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اور ایسا توق خاردار اس کے گلے میں ہے کہ اگر گردن کو جنبش دے تو میخیں اندر گھسنے لگتی. تڑپ اٹھی شیری, فوراً دروازے کھلوا دیے, ٹھہر جاؤ میرے قلعے میں رات گزار دو. سپاہی حجروں میں گئے تو شیری نے دیکھا کہ قیدی وہیں صحن میں دیوار سے لگ کے بیٹھے. سمجھ گئی شیری کہ ان قیدیوں میں بڑا ظلم ہو رہا ہے. آئی سپاہیوں کے پاس, میرا گھر ہے اجازت دو تو ان قیدیوں کے لیے بھی کچھ حجرے کھول دوں. کہا میں کوئی اعتراض نہیں. دوڑی دوڑی آئی, خادموں کو حکم دیا ان کے لیے بہترین کمرے تیار کرو, ان کے لیے بہترین غذا تیار کرو, نامعلوم کب سے انہیں کھانا اچھا نہ ملا ہو. اور پھر آتی ہے قیدیوں کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ دیکھو میں نے اجازت لے لی, آؤ میں نے تمہارے لیے حجروں کا انتظام کر دیا, آرام سے رہو, جب تک میرے گھر میں ہو کوئی تکلیف نہیں ہونے دو. میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ کبھی کسی قیدی کو تکلیف نہ دینا. اپنے ساتھ بیویوں کو لے کر آئی, ہاتھ کھول دیے گئے گردنوں سے بیویوں کے. جب اس کمرے میں حجروں میں پہنچے اور اتنا مہربان پایا بیویوں نے شیری کو, تو ایک بیوی نے کہا شیری ایک بات مانے گی؟ رک گئی, کہا دیکھو جو میرے بس میں ہے میں ہر بات پوری کروں گی, بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو. بیوی نے کہا تیرا گھر ہے شیری, رات بھر کے لیے ہمارے مقتولین کے سر ہمیں دلوا دے. کہا میں بات کرتی ہوں, اگر میری بات مان لی تو میں تمہارے مقتولین کے سر تمہیں بھجوا دوں. آئے سپاہیوں کے پاس, کہ دیکھو میرا گھر ہے کہیں نہیں جاتے, رات بھر کے لیے نیزے جن پہ ان کے مقتولین کے سر ہیں وہاں پہنچا دیں, لے جاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بلایا خادم کو, یہ سب نیزے اٹھاؤ جن پہ سر ہیں, پہنچاؤ قیدیوں کے پاس. خود بھی ساتھ ساتھ آئی مگر حیران رہ گئی کہ اپنے مقتولین کے سر پانے کے باوجود کوئی بیوی روتی نہیں تھی. یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی اس کے لیے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا شیری. جب واپس جانے کے لیے مڑی تو پھر اسی بیوی نے کہا شیری ایک بات اور مانے گی؟ جلدی سے مڑی شیری, کہو کیا بات ہے, جو میرے بس میں ہے مانو. کہا شیری جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں ہے. یاد ہے نا آپ, جب سکینہ رونے کی کوشش کرتی تھی شمر ملون تماچے مارتا تھا. اب میں کیسے عرض کروں, روایتوں میں ہے کہ بیویوں کو تازیانے مارے جاتے تھے. شیری تیرا گھر ہے, ہمیں اتنی اجازت دے دے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے مقتولین کو رو لیں. تڑپ اٹھی شیری, کہتی ہے میرا گھر ہے پوری اجازت ہے, جی بھر کے رو اپنے مقتولین کا ماتم کرو, لیکن سنو جب اپنے مقتولین پر گریا کرنا تو دعا کرنا میری ایک حاجت ہے پوری ہو جائے. وہ بی بی فرماتی ہیں کہ شیری مناسب سمجھے گی تو بتائے گی کیا حاجت ہے. کہا ہاں ہاں کیوں نہیں, میرا مولا حسین راستے میں ہے, میری شہزادیاں زینب سفر راستے میں ہے. ارے دعا کرو خیر سے میرے مسافر میرے گھر آ جائیں, خیر سے میرے مہمان میرے گھر آ جائیں. اس بیوی نے کوئی جواب نہ دیا. جو ہی شیری واپس پلٹی کانوں میں ایک آواز آئی, ہائے میرا باز آیا حسین. تیزی سے مڑی شیری, جس بیوی نے حسین کا نام لیا تھا اس نے کہا او بیوی سب روئیں مگر تجھے رونے کی اجازت ہے, اور دیکھ اگر رونا چاہتی ہے نا کوئی اور نام لے کر رو. یہ نام نہ لینا, یہ نام نہ لینا, یہ نام لے کے میں تجھے رونے نہیں دوں گی. تیرے مقبول کا کوئی بھائی تھا تو اس کا نام لے کے رو لے. وہ بیوی کہتی ہے شیری منظور ہے. شیری واپس مڑی, آواز آئی, ہائے میرے عباس کا بھائی. پھر واپس مڑی شیری, او بی بی یہ نام لے کے بھی نہ رو, یہ نام لے کے بھی نہیں رونے دوں گی. اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا اس کا نام لے کے بولے.
وہ بیوی کہتی ہے شیری یہ بھی منظور ہے. ابھی شیری ایک قدم نہیں چلی تھی آواز آئی ہائے میرے اکبر کا بابا. شیری تیزی سے دوڑی تو زانو اس بیوی کے سامنے بیٹھ گئی ہاتھ جوڑ لو. او بیوی جب سے تو میرے گھر میں داخل ہوئی ہے میرے دل کو طرح ارے طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں آ رہے ہیں. ارے تو ہے کون, کہاں سے آئی ہے, تیرا واقعہ کیا ہے, تجھ پر کیا گزر گئی, اپنا تعارف تو کرا. یہ جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام, یہ جتنے نام تو لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام ہیں, کچھ تو بتا تیرا واقعہ کیا ہے, تو کہاں سے آئی ہے, تو کون ہے. جب اس بیوی نے کوئی جواب نہ دیا تو شیری نے کہا تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں بتا تو کون ہے, بتا تو کون ہے. بس اب زینب کے سخت کے